جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین مدین کے احکامات سیکھ کر سمجھ پر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مجیب ہیں، مہمان ہیں، مفتی حسان صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ایک بات آتی بھی ہے کہ بھائی عیدیں دو ہوتی ہیں، یہ تیسری عید، اور اس طرح اس کو عید کہنا یہ کیسا ہے، کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عید کا معنی ہوتا ہے وہ خوشی کہ جو لوٹ کر آئے، بار بار لوٹ کر آتی ہے، بار بار آتی رہے، تو ایسی خوشی کو عید کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عرب دنیا کے اندر جو یوم آزادی ہوتا ہے ہر سال، جیسے ہمارے یہاں یوم آزادی منایا جاتا ہے 14 اگست کو، تو ہم تو اس کو یوم آزادی کہتے ہیں، آزادی کا دن،
ٹھیک ہے۔
عرب والے اس کو العید الوطنی کہتے ہیں، یعنی اس کو وطن کی آزادی کی عید کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو عید کا نام دیتے ہیں۔ تو وہ اس لیے کہ ہر سال جو خوشی ہوتی ہے آزادی کی، وہ لوٹ کر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو عید کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے جو جمعہ کا دن ہے اسے پسند فرمایا ہے، مسلمانوں کو یہ دن اختیار کیا، مسلمانوں کے لیے یہ دن دیا گیا ہے۔ اور اس دن کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ہے، ارشاد فرمائے کہ یوم الجمعت عید المسلمین، جمعہ کا جو دن ہے وہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ تو یہ کہنا کہ عیدیں دو ہی ہیں اور بقایا دنوں کو دین عید نہیں کہہ سکتے، ایسا یہ غلط ہے۔ اگر ہم جمعہ والی حدیث لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سال میں کم از کم 52 جو عیدیں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں، ایک مہینے کے اندر کبھی 4 اور کبھی 5 عیدیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اصل میں یہ دو دن جس کو ہم خاص طور پہ عید کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، تو وہاں پہ لوگ دو دن منایا کرتے تھے خوشی کے،
ٹھیک۔
تو اور اس کے اندر طرح طرح کے معاملات ہوتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے بدلے تمہیں دو دن اور عطا کر دیے ہیں، اور وہ عید الفطر کا دن تھا اور عید الاضحیٰ کا دن تھا،
ٹھیک ہے۔
تو ان دو دنوں کی خوشیوں کی وجہ سے کہ اس میں جو خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اس کی جگہ یہ دو دن عطا کیے گئے ہیں۔
صحیح۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور دنوں کو عید کہنے سے منع ہی کر دیا گیا ہو، کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عید قرار دیا کہ جس دن جمعہ ہوتا ہے، جمعہ کا دن عید کا دن قرار پایا۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اہل کتاب میں سے شخص نے اس کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ یہ کہنے والے حضرت کعب الاحبار تھے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اگر یہ ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو فرمایا کہ عرض کی کہ وہ یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضویت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، مسلمانوں سے ارشاد فرمایا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین جو ہے وہ پسند کیا ہے، اسے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں کہ جہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بتانا یہ مقصود تھا, شارحین یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ دن جمعے کا دن تھا اور وہ عرفہ کا دن تھا تو یہ ویسے ہی خوشیوں والے دن تھے, عید والے دن تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارے آل ریڈی ویسے ہی عید کے دن ہیں,
بلکہ دو عیدیں,
دو عیدیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو عیدیں ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں ہمارے لیے. تو اب دیکھیں کہ عرفہ کا دن ہے جو 9 ذی الحجہ ہے,
ٹھیک ہے,
حالانکہ جو عید آتی ہے وہ 10 ذی الحجہ کو آتی ہے, لیکن 9 تاریخ کو بھی عید قرار دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. تو اس لیے اگر ایام اور بھی ہوتے ہیں جن کو عید کہا جاتا ہے تو ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کے اوپر قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں. اللہ پاک نے یہ ذکر کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا, کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ یہ ہمارے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید ہو جائے, خوشی ہو جائے. یہ تو عید کا دن کہنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے عید میلاد النبی کے دن کو, کیونکہ اس دن تو کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہمیں حاصل ہوئی, اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے وہ ہستی ہمیں عطا کی کہ جس کی وجہ سے ساری کی ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں. تو یہ صرف عید نہیں ہے بلکہ عیدوں کی بھی عید ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت والوں کو وہ اللہ کی نعمت دسترخوان کی صورت میں ملی, انہوں نے اس کو عید کا دن بنا لیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم نعمت ہیں جس کی وجہ سے واقعی یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے. آدم علیہ السلام سے کہہ دیا, ارشاد فرما دیا, اگر انہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو آپ کو بھی نہ بناتا, دنیا بھی نہ پیدا کرتا. تو یہ سب کچھ جو کچھ دنیا ہے, جو کچھ اس میں سجایا گیا ہے, یہ سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کہ آپ نے دنیا میں تشریف آوری آپ کی ہونی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کلام پڑھتے جائیں, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکاں تمہارے لیے, تو واقعی ہی وہ احادیث طیبہ اور روایات کی گویا کہ وہ تشریح کرتے ہوئے یہ پورا کلام وہ موجود ہے. تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام وہ عظیم نعمت ہیں, آپ نعمت کبریٰ ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نعمت کے شکرانے میں کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا, ہم ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں, اس نعمت کے شکرانے میں وہ میلاد بھی کرتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, نعمت خدا کا چرچا کرنے کا ہمیں قرآن نے حکم ارشاد فرمایا ہے. تو بالکل جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ عیدوں کی بھی ہمارے لیے عید ہے, تو انشاءاللہ اس شاکر رسول اس عید کو مناتے رہیں گے. حضرت ایک سوال پھر اور بھی ہے, عید ہے تو نماز نہیں پڑھتے, عید پہ تو نماز ہوتی ہے, تو آپ اس پہ کون سی نماز ہیں؟
دیکھیں نماز پڑھنی ہے تو جو مکروہ اوقات نہیں ہے اس میں بالکل نماز پڑھیں.
اچھا, کون سی
منع کیا؟ دو رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں آپ تو شکرانے کے طور پہ دو رکعت نفل ادا کریں کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے.
ٹھیک ہے,
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے, پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. جب صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں, تو فرمایا فی ہی ولدت, میں اس دن پیدا ہوا ہوں, میں اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے جس دن میری پیدائش ہوئی ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں. آپ روزہ رکھیں, تو عبادت کرنے سے کسی نے اس میں منع نہیں کیا, لیکن چونکہ جو چیز واجب ہوتی ہے, جو چیز لازم ہوتی ہے, جس کو واجب قرار دیا جائے, ضروری قرار دیا جائے, وہ شریعت کی طرف سے ہوگی. وہ میں اور آپ اپنی طرف سے لازم قرار نہیں دے سکتے. تو شریعت نے چونکہ ان دو عیدوں کے اوپر نماز رکھی ہے تو نماز اس میں پڑھی جائے گی, اور اس کے علاوہ عید نماز مقرر نہیں کی اللہ پاک نے, واجب نہیں کی ہمارے اوپر, تو لہٰذا نماز پڑھنا ہم پر واجب نہیں ہے. لیکن جس وقت میں نفل پڑھنے کی اجازت ہے اس وقت میں آپ نفل پڑھیں, کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی, کالز شامل کرتے ہیں ناظرین کی, کیا پوچھنا چاہتے ہیں, میسیجز بھی ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے. پہلے دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب, سوال یہ ہے کہ عورتیں جب گھر میں محفل کرواتی ہیں تو وہ اس میں ساؤنڈ سسٹم کا استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے, تو مفتی صاحب ایسا کرنا کیسا ہے؟
عورتوں کا میلاد کرنا, چلیں اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیتے ہیں ضمناً, انہوں نے جو یہ پوچھا ہے کیا خواتین بھی میلاد اس طرح جیسے مرد مناتے ہیں اجتماع کی صورت میں, تو یہ بھی محفل کا انعقاد کر سکتی ہیں؟
دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح مردوں کے آقا ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی آقا و محبوب ہیں.
ماشاءاللہ,
یقیناً ان میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بکثرت پائی جاتی ہے, تو میلاد منانا ان کا بھی حق ہے, بالکل وہ منا سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جس طرح مردوں کے لیے بھی شریعت نے ایک حد مقرر کی, ایک دائرہ مقرر کیا ہے, مردوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ شریعت کے دائرے کو پھلانگے. یعنی بعض جیسے لوگ محفل کرتے ہیں اور اس میں اس قدر اونچا ساؤنڈ رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ آزمائش کے اندر آتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں بعض لوگ، جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے اس کی پوری ایک احتیاطیں بیان کی ہیں کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہم نے کس طرح میلاد منانی ہے۔ تو مردوں کو جس طرح اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو ان کے لیے پابندیاں بنتی ہیں، شریعت کا دائرہ جو ان کے لیے قرار پاتا ہے، اسی میں رہ کے انہوں نے میلاد منانا ہے۔ تو اب چاہے ساؤنڈ سسٹم استعمال کریں یا نہ کریں، آواز ان کی اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ جو غیر مرد تک پہنچے، چاہے وہ گھر کے اندر موجود ہوں چاہے گھر سے باہر موجود ہوں۔ مرد نامحرم ہیں تو بالخصوص نعت کی آواز، یہ تو کسی صورت بھی ان تک ان کی نہیں پہنچنی چاہیے کہ عورت کی ایسی آواز بھی عورت ہی ہے،
ترنم جس میں بطور خاص
جی، تو اس لیے عورت کی آواز وہاں ان تک پہنچنی نہیں چاہیے۔ تو جو حدود ہیں شریعت کے، پردہ کرنا، غیر مردوں سے اختلاط نہ ہونا، اسی طرح کسی کو تکلیف نہ پہنچنا، یہ تمام کی تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی اور فتنہ برپا نہ ہونا، اس صورت میں میلاد منانا یقیناً اسلامی بہنوں کا بھی حق ہے، عورتوں کا حق ہے کہ وہ منائے، اور منانا بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر رہ کے خوشیاں منا رہی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، اچھی بات ہے، اس پر انشاءاللہ ثواب ملے گا۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، دونوں طرح کے، یعنی مردوں کے لیے بھی جا شرعی احکام ہیں تو وہاں عورتوں کے لحاظ سے بھی۔ اب یہ ہوتا ہے بعض جگہ پہ سب کے گھر میں بھی ہو رہا ہوں، اور بعض جگہ سے باقاعدہ دارالعلوم میں کالز بھی آتی ہیں، پوچھتے ہیں یہ لوگ، آپ نے ساؤنڈ سسٹم کا کہا، باقاعدہ جو ہارن ہوتے ہیں وہ پوری گلی میں لگا دیے جاتے ہیں، حالانکہ پروگرام خواتین کا ہوتا ہے۔
بالکل، یعنی یہ تو گناہ در گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض مقامات پر ہارن گھروں گلی میں لگا دیے جاتے ہیں، بعضوں کا چھت پہ اتنے بڑے بڑے ہارن لگتے ہیں اس میں بیان کے دوران یا نعتوں کے دوران کے بہت دور دور تک عورتوں کی آواز جاری ہوتی ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ یہ میلاد منا کیوں رہے ہیں، رسم و رواج کے لیے منا رہے ہیں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے منا رہے ہیں، یا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ ذرا اپنی اس نیت کے اوپر آپ غور کر لیں۔ اگر تو آپ کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، کہ ان کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ خوشیاں منا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو وہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس بات کو پسند ہی نہیں کیا کہ عورتوں کی آواز جو ہے وہ باہر تک جائے، بلکہ ان کی آواز کو عورت قرار دیا گیا ہے کہ ایسی آواز غیر مردوں تک جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ تو شریعت کو اور اس کی جو حدود کو ہے پامال کر رہے ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب تو نہیں بنے گا، اللہ کو راضی کرنے کا سبب تو نہیں بنے گا، یہ تو پھر رسم و رواج ہوا جس کو آپ نے اپنایا اور اس کے اندر آپ نے خلاف شرع بات کی، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں جس کے اور اس طرح کے خلاف شرع کام کر رہے ہیں، تو اس طرح کرنے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں۔ یہ جو کام ہے بجائے ثواب کے آپ کے لیے وبال اور گناہ بن جائے گا، اس لیے شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہ کر، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر خوشیاں منائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر ثواب بھی ملے گا، اور لوگ بھی تکلیف سے، اذیت سے محفوظ رہیں گے، اور فتنہ اور فساد سے بھی ہر حفاظت ہوگی۔ ورنہ بدکار، بد کردار اور دل کے سیاہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو عورتوں کی ایسی آواز سے بھی لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور ایسے کلمات یہ بعض مقامات سے سننے کو ملے کہ جب نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آواز اتنی اچھی ہے تو خود کیسی ہوگی، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ لوگ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں، بالکل معروف یہ الفاظ ہیں۔ تو اس لیے احتیاط برتنی چاہیے کہ اس طرح بالکل بھی میلاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، میسیجز سے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ دعائے معصورہ یہ کسے کہتے ہیں؟
معصورہ کا مطلب یہ اثر سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے منقول، یعنی نقل ہوتی ہوئی آئی ہے یہ۔ تو قرآن و حدیث کے اندر جو دعائیں ہوتی ہیں، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اسی طرح اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اور دعائیں جو قرآن پاک احادیث طیبہ میں ہیں، جیسے اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا۔ یہ جو دعائیں قرآن و حدیث سے ہمارے پاس آئی ہوتی ہیں، ایسی دعاؤں کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک جی، مزید کال۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجائیں ہیں وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ بھی فرما دیجئے گا کہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی جان تھی وہ کس قبیلے سے تھی؟
ٹھیک ہے، مزید کون؟
سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں سجدہ صاف کرنا پڑ گیا تو سجدہ صاف کرنے کے بعد دوبارہ اتحیات سے شروع کرنی ہے یا درود شریف پڑھ کے اسلام پھیر لینا ہے بقیہ نماز کی طرح؟
ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے پوچھا ہے اور دیگر ازواج، ظاہر ہے بہت طویل ایک جواب.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھی ان کا خاندان بنو زہرہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہیں قریش سے، وہ یعنی قریش میں سے ہی یہ حضرات چلتے ہوئے آ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی یہ بھی قریش میں سے ہیں، والدہ بھی قریش میں سے ہیں، لیکن والد کی طرف سے آپ کا جو خاندان بنتا ہے وہ بنو ہاشم بنتا ہے، اور والدہ کی طرف والدہ والے جو تھے وہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے. اور جہاں تک رہیں ازواج مطہرات کا تو یہ مختلف قبائل سے تھیں، ان میں قریش سے تعلق رکھنے والی بھی تھیں اور اسی طرح دیگر اور قبائل سے بھی تھیں. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ یہود کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، یعنی اہل کتاب میں سے تھیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر یہ آئی تھیں. تو ان کے قبیلے یہ مختلف تھے، اکثریت ان میں سے یہ قریش میں سے تھی.
ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں سجدہ صاف جب کر لیا تو اس کے بعد دوبارہ پھر تحیات پڑھنی ہے یا درود پاک سے؟ یہ سمجھنے کہ عبدو و رسولو پڑھ کر اب سجدہ صاف کیا ہے تو اب یہاں سے آگے درود ابراہیم ہی پڑھیں؟
جی، یعنی جب کسی کے پر سجدہ صاف لازم ہو گیا تو اب اس پر اس نے جو سجدہ صاف کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ التحیات پڑھ کر، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر، اسے یہ اختیار ہے کہ وہ ایک طرف سلام پھیرے اور سجدہ صاف کر لے. بہتر یہ ہے کہ اگر درود ابراہیمی بھی ساتھ پڑھتا ہے پھر اس کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ صاف کرتا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن جب سجدہ صاف کر لے گا، دونوں سجدے ادا کیے، تو اب دوبارہ سے اس کو التحیات للہ سے شروع کرنا ہوگا، اور اس نے درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا پڑھ کے پھر اس نے سلام پھیرنا ہے.
ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے کہ میسیجز میں پوچھے گئے کچھ سوالات ہیں ان میں شامل کرتے ہیں. ایک یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی خوشبو والے عطر والے کی دکان پر جائے تو اب ظاہر اس کے بعد اس کے بھی کپڑوں میں یا خوشبو آتی ہے یا اس طرح کا، تو کیا جانا چاہیے خاتون کو خود پھر وہاں؟
حاجت نہیں ہے نا. اصل میں دیکھیں، ایک تو عورتوں کو ایسی خوشبو لینے کی اجازت ہی نہیں ہے، لگانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس کی خوشبو باہر پھیلے. گھر کے اندر وہ ایسی خوشبو لگا سکتی ہیں کہ جو ان کے محارم تک پہنچتی ہے، اور شوہر کے لیے لگاتی ہے تو اس پر ثواب بھی اس کو ملے گا. لیکن ایسی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا کہ جو دوسرے لوگوں تک پہنچے، یہ تو گناہ کا سبب ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور جہاں تک رہا دکان سے اگر وہ نکلتی ہے اور اس کے کپڑوں وغیرہ پر ایسی خوشبو لگ گئی ہے جو پھیل رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ جلد سے جلد گھر پہنچ کے اس کو زائل کرے، دور کرے، تاکہ غیر مردوں تک یہ خوشبو نہ پہنچے.
ٹھیک ہے، ایک اور سوال ان خواتین کی طرف سے یہ کہ مخصوص پیریڈ میں، ایام میں جائے نماز پہ باقاعدہ بیٹھ کر کچھ وظائف وغیرہ پڑھ لیں یا کچھ صورتیں پڑھ کے پانی پہ دم کر سکتی ہیں کیا؟
عورت کے لیے ان ایام کے اندر، جو اس کے مخصوص ایام میں، اس میں افضل ہے، بہتر ہے کہ جو اوقات نماز وغیرہ پڑھنے کے ہیں، اس کی عبادت کے ہیں، اس میں وہ اس جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرے. یعنی اوراد و وظائف وہ کرتی ہے، درود پاک پڑھتی ہے، اللہ پاک کا نام لیتی ہے، تو یہ پڑھنا چاہیے، اس کے لیے بہتر ہے. قرآن کی آیات میں سے وہ قرآنی آیتیں کہ جو اللہ پاک کی حمد و ثنا کے اوپر مشتمل ہیں، یعنی جن کے اندر اللہ کی حمد و ثنا پائی جاتی ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ حشر کی آخری تین آیتیں ہیں، اسی طرح قل، لفظ قل ہٹا کر جو ہو اللہ احد ہے، یہ سارا جو ہے اللہ پاک کی حمد کے اوپر، ثنا کے اوپر مشتمل ہے. تو ان کو اللہ پاک کی حمد اور ثنا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی. اگر قرآن کی نیت سے پڑھا تو بھی گناہ ہو جائے گا، اور ایسی آیتیں پڑھیں کہ جن میں حمد اور ثنا کا معنی نہیں پایا جاتا تو یہ بھی گناہ ہو جائے گا. تو وہ آیتیں، وہ صورتیں پڑھ سکتی ہیں کہ جن میں اللہ پاک کی حمد و ثنا پائی جائے اور اس میں قرآن کی نیت نہ ہو بلکہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے کی نیت ہو، اسے پڑھ کے پھر بھلے پھونک لیں.
ٹھیک ہے، اور باوضو ہو کر یا ویسے جائے نماز وغیرہ استعمال کرنے
بالکل کر سکتی ہیں، کرنا چاہیے تاکہ عادت
برقرار رہے. ٹھیک ہے، مزید سوال.
मैं आपसे थोड़ा सा मालूम लेना चाह रहा हूँ कि इस बाबरकत माह में आप पर दो रकात साले सवाब नफल साले सवाब नमाज के तौर पर पढ़ सकते हैं।
ठीक है, मजीद।
जी, मैं विरासत बोलपिंडी से मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि ये जो दुरूद पाक 313 दफा बता है, अब वो इससे ज्यादा हो जाए, 14 दफा हो जाए या 400 दफा हो जाए, तो वो 313 वाले दुरूद शरीफ का सवाब मिलता है या नहीं मिलता। दूसरा सवाल ये है कि जो जुमरात को 6 दुरूद पाक पढ़े जाते हैं, ये आम हालत में भी आदमी पढ़ सकता है या सिर्फ जुमरात को पढ़े जा सकते हैं?
ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हजरत 313 बार, ये कोई ख़ास 313 की भी फजीलत है या ये कसरत के लिए बयान किया हुआ?
देखें, असल तो बाज़ औराद व वज़ाइफ वो होते हैं कि जिसके अंदर एक तादाद मुकरर होती है कि इसको पढ़ेंगे तो ये फ़ायदा हासिल होगा, ये काम हो जाएगा। तो ऐसे औराद व वज़ाइफ के लिए तो ज़रूरी होता है कि जो मखसूस तादाद है उसी में इसको पढ़ना है, उससे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन एक वैसे ही आप आदतन कसरत के साथ पढ़ते रहते हैं, जैसे 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, तो ये इसलिए बयान किया गया कि जो ये कहा जाता है कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े तो उसके लिए ये फजीलत है, ये फजीलत है, तो वो कसरत क्या है, कसरत किसे कहते हैं? तो उसकी जो लिमिट बयान की कि कम अज़ कम बंदा 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, यानी 313 मरतबा भी दुरूद पाक पढ़ेगा तो वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार हो जाएगा। याद, अगर किसी ने 313 की जगह 413 मरतबा पढ़ लिया या 400 मरतबा पढ़ लिया तो वो कसरत से ही दुरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार होगा, दुरूद पाक कसरत से पढ़ने का सवाब इसको मिलेगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो जुमेरात के दिन दुरूद पाक पढ़ाए जाते हैं वो आप किसी दिन भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है कि वो दुरूद पाक हैं, उसका सवाब मिलेगा। जहाँ तक रहा जो खसूसी तौर पर ज़ियारत होता है, शब जुमा का दुरूद पाक होता है जो ज़ियारत के लिए है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मरते वक्त वो मुशर्रफ होगा, तो वो जुमेरात को पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा और दिनों में पढ़ेंगे तो दुरूद पाक पढ़ने का सवाब हासिल होगा।
ठीक है, वो दुरूद पाक भी,
हाँ, वो दुरूद पाक भी पढ़ेंगे तो सवाब दुरूद पाक का मिलेगा। लेकिन ये जो फजीलत है इसको हासिल करने के लिए जुमेरात के दिन इस दुरूद शरीफ को शब जुमा में, जुमेरात की जो रात होती है उसमें पढ़ना ये ज़रूरी है।
ठीक है, ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो रकतें पढ़कर भी इसाले सवाब को ये किया जाए?
देखिए, इबादत जो भी होती है वो अल्लाह के लिए होती है, आप नमाज पढ़ेंगे तो दो रकात अल्लाह ही के लिए पढ़ेंगे। ये मसला ये होता है कि इस तरह की इबादत जो होती हैं, जैसे वालिदैन को इसाले सवाब करते हैं, बुज़ुर्गों को करते हैं, तो नमाज उसमें भी अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती है। मकसद ये होता है कि अल्लाह पाक इस पर जो सवाब अता फरमाएगा वो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख़ास तौर पे पेश करेंगे, या सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ख़ास तौर पे पेश करेंगे, या इसका सवाब अपने वालिदैन को ख़ास तौर पे पेश करेंगे। तो ये इस माना में ये कहा जाता है, वरना हकीकतन जो भी इबादत है वो अल्लाह ही के लिए की जाती है, क्योंकि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक है ही नहीं। तो यूँ दो रकात नफिल आप बारह रबीउल अव्वल को पढ़ते हैं कि अल्लाह ही के लिए वो दो रकात नफिल पढ़ लें, शुक्राने में पढ़ लें कि अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत अता की है, और इसका सवाब बिलखसूस नबी पाक साहिब अलौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं बल्कि अच्छी बात है।
ठीक है, मजीद कौन?
अगर कोई बंदा सजदा सहव करने के लिए एक तरफ सलाम फेरे बगैर सजदे में चला गया तो इसका क्या हुक्म है? सजदा सहव हो जाएगा या नहीं होगा?
ठीक है, मजीद कौन?
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि किसी को पानी पिलाने से कितने नेकियों का सवाब मिलता है, कितने नवाफिल का सवाब मिलता है?
ठीक है, सजदे साहब में सलाम नहीं फेरा और वैसे ही सजदे साहब में,
हाँ, अगर जानबूझ के भी ऐसा किया हो तो सजदा साहब तो हो जाएगा, लेकिन ये मकरूह तंजीही है, नापसंदीदा है कि सलाम फेरे बगैर जो है वो सजदा साहब कर लेना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी और उमूमी तरीक़ेकार रहा है वो यही रहा है कि सलाम फेर कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा साहब किया करते थे। तो अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो बहरहाल सजदा साहब उसका अदा हो गया, नमाज उसकी हो जाएगी।
ठीक है, ये कहते हैं कि लफ्ज़ शफा है, शिफा है क्या है, जो हम किसी के लिए दुआ भी करते हैं तो ये शिफा है, शफा है,
ये शिफा है। शिफा तो कुरान पाक का लफ्ज़ है कि शिफा उल्लिमा फ़ी सुदूर, ये जो कुरान है वो नुनज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल्लिल मुमिनीन, कि जो कुरान में से बाज़ वो है कि जो मोमिनों के लिए शिफा है اور رحمت ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو لفظ شفا ہے, یعنی جس کے ذریعے سے دوا حاصل ہوتی ہے, مرض دور ہوتا ہے. شفا تو یہ کنارے کو بولتے ہیں,
کنارے کو,
اسی چیز کا کنارہ جو ہوتا ہے اس کو شفا کہا جاتا ہے.
پانی پلانے پر بھی نیکیاں ہیں کیا ہیں؟
بالکل نیکیاں ہیں. پرٹیکولر کیا خاص نیکی ہے اس حوالے سے تو مجھے یاد نہیں ہے, البتہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ جب تیرے گناہ بڑھ جائیں تو تو پانی پر پانی پلا, کہ اس سے جو گناہ ہوں گے وہ پتوں کی طرح جھڑتے رہیں گے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اور صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اس طرح کی صورتیں بنائی کہ لوگوں کے لیے پانی فراہم کیا جس کی ضرورت تھی. اور خود
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بالکل
مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ آئے تو وہاں پر کوئی پانی کا کنواں, میٹھے پانی کا کنواں موجود نہیں تھا, تو اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر آپ نے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا, جو آج بھی موجود ہے,
اور جنت کی بشارت بھی پائی.
جنت کی بشارت بھی,
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جس چیز کی حاجت ضرورت ہو, بالخصوص پانی کی جہاں ضرورت حاجت ہوتی, تو بھلے کوئی وہاں پہ امیر ہو, غریب ہو, کوئی بھی ہو, جو یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اور وقت ضرورت وہی ان کو مہیا کرنا, تو بہت بڑا ایک ثواب کا کام ہے. ادھر ایک میسیجز کچھ مسائل پڑھ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قدم مبارک نقش نالائن شریف کا ہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ اس کا یہ سینے پہ لگانا اور یہ کیا حکم رکھتا ہے اس کے لیے؟
بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سینے پر نالین پاک کا نقش لگایا ہے تو یہ عقیدت اور محبت کا اظہار ہے, یعنی بطور تعریف یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص, ایک شخص نے اپنے گھر کے اندر اپنی والدہ کی پرانی جوتی کو سجا کے رکھا ہوا تھا تو لوگ اس کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنی والدہ سے کتنی عقیدت رکھتا ہے کرتا. کہ اپنی والدہ کا پرانا چپل اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, یعنی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو اس نے وہ چپل سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو یہ تو عقیدت اور محبت کی نشانی ہے کہ وہ اس انداز میں اپنے سینے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو, اس کے نقش کو رکھ رہا ہے. تو بالکل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ اس کی برکات جو حاصل ہوں گی. علماء نے اس کے اوپر, پرانے بزرگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. علامہ تلمیذ ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح المتعال کے نام سے ایک مستقل بڑی کتاب لکھی ہے اس موضوع پر کہ نقش نالین کی کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں, اس کو ساتھ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک کیسی کیسی مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے. تو بالکل لگانا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالخصوص جو ربیع الاول کے اندر لگاتے ہیں تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے, اور ادب اور بے ادبی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ عرف کے اوپر ہوتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چپل دکھا رہے ہیں, چپل نہیں ہے. ایک تو یہ نقش نالین ہے, ایک ہوتا ہے باقاعدہ کسی کو آپ چپل دکھائیں, تو وہ ایک جدا گانا چیز ہوتی ہے. تھوڑا سا عقل و شعور سے کام لینا چاہیے, ہر چیز کے اندر تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے. لوگوں کو گمراہ کرنا, یہ لوگ بڑا آسانی سے یہ کام کر جاتے ہیں, لیکن عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے ذرا باتیں کرنی چاہیے تاکہ لوگ سیدھی راہ کے اوپر رہیں. اب یہ کہنا کہ جی چپل دکھانا, یہ چپل دکھانا اس کو نہیں کہتے. اگر آپ لوگوں کے سامنے کسی کی جوتی مخصوص قسم کی ہے, چپل مخصوص قسم کی ہے, اس کے نقش لگاتے ہیں اور اظہار محبت کے لیے لگاتے ہیں کہ ہمیں آپ کی چپل کے نقش سے بھی ایسی محبت ہے, اس کی فوٹو کاپی سے بھی ایسی محبت ہے, تو ظاہر ہے کہ جس کو یہ پتہ چلے گا وہ خوش ہی ہوگا, وہ ناراض نہیں ہوگا, اور نہ اس کو بے ادبی کے اندر شمار کیا جائے گا. تو اس طرح کہنا یہ ایک تو بالکل خلاف عقل بات ہے, اور شریعت مطہرہ کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے. ادب بے ادبی کا دار و مدار شریعت نے یہ عرف کے اوپر رکھا ہے, اور عرف کے اندر اس کو بے ادبی نہیں کہا جاتا.
ایک سوال ہے, اور سوال اس طرح کے لوگ غلطیاں مساجد کے حوالے سے کر بھی جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی 10 فٹ ایک طرف سے ہم جگہ بڑھا رہے ہیں, دوسری جگہ سے کم کر رہے ہیں, اور اب وہ جو 10 فٹ ہم نے کم کی وہ کسی اور کسی کام میں استعمال کر سکتے ہیں. مزید تو ظاہر انہوں نے ڈیٹیل اس میں تفصیل نہیں بیان کی, لیکن چلیں ہم اس کا سوال یوں کہ مسجد ہے باقاعدہ, جس حصے کو مسجد کر دیا, اب اس کے 10 فٹ کہیں سے مائنس کر کے دوسری طرف سے بڑھا دیں تو ہو سکتا ہے؟
دیکھیں 10 فٹ تو بہت بڑی چیز ہے, اس کی ایک انچ کی جگہ بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی جو جگہ ایک دفعہ مسجد بن گئی وہ تا قیام قیامت, جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی, اس وقت تک تحت السرا تک, بالکل آخری زمین کی تہ سے لے کر آسمان تک, عرش معلا تک, یہ ساری کی ساری جو جگہ ہے یہ مسجد ہی ہے. اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا کہ آپ 10 فٹ وہاں سے بڑھائیں یا آپ 100 فٹ وہاں سے بڑھائیں اور 1 انچ یہاں سے کم کریں, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جس جگہ کو آپ نے نماز کے لیے مقرر کر دیا ہے, مسجد قرار پا گئی ہے, اب اس میں ہمیشہ نماز ہی ہوتی رہے گی، وہ مسجد ہی رہے گی، جو اس کے برخلاف کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا جواب دے گا۔
ٹھیک ہے، اور یہ ذہن بنا لینا کہ میں نے 10 فٹ ادھر سے دے دی یہ بھی کافی نہیں ہوگا۔
نہیں، بالکل نہیں، 1 انچ کے بدلے میں 1000 فٹ دے دے کسی سے تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، اور اس طرح کے مسائل کے لیے ناظرین، بالخصوص وہ جو کمیٹی کے اراکین ہیں جن کو مسجد یا مدرسہ یا کوئی بھی ایسا کام جن کے ذمے ہو کہ جہاں لوگوں کے پیسوں کا بھی معاملات اور ان کو خرچ بھی کرنا ہے، اور پھر یا پھر وہ متولی مسجد بن جاتے ہیں، تو اس کے بھی اپنے شرعی احکام ہیں، اور اپنی مرضی سے، کہ ظاہر ہے اس وقت کمیٹی والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیں کون روکے گا، کون روک تھام کر سکتا ہے، لیکن ہمیں شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہ کر کام کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کام بھی ثواب کے لیے کر رہے ہوں اور الٹا گناہ بھی وہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہوں، تو اس کی احتیاط کرنی ہے۔ مزید کچھ کال،
میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا نا زرعی کام ہے، تو مثال کے طور پر ایک چیز ہے 300 کی، تو ہمیں اس میں سے کتنا منافع لینا چاہیے، میرا یہ سوال ہے۔
ٹھیک ہے، مزید۔
میرا نام سمیر اتاری ہے، میں گوٹکی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے غسل دینے سے پہلے اس کے پیٹ پر نمک یا تالا وغیرہ رکھ دیتے ہیں تاکہ پیٹ نہ پھولے، کیا یہ رکھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔
ٹھیک ہے، یہ پہلا سوال انہوں کا، 300 کی چیز ہے تو نفع کتنا رکھنا چاہیے؟
دھوکہ نہیں دیتے اور کوئی اور خرابی نہیں ہے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ 1000 روپے میں بھی بیچا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب 300 کی چیز ہے اور وہ چیز آپ 400 کی بیچ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، اس میں کسی طرح دھوکہ نہیں دے رہے، تو بیچنا جائز ہے۔ البتہ اگر ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ تنگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، چیز شارٹ ہے اور لوگ پریشان ہیں اور آپ اسے مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں، تو پھر یہ درست بات نہیں ہے، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ بالخصوص اگر کوئی نعوذ باللہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جو ذخیرہ اندوزی کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق پھر مہنگی کر کے چیز بیچتا ہے، تو یہ تو گناہ ہے اور اس کے اوپر لعنت بھی آئی ہے، تو ایسی صورت نہیں ہے۔
کچھ اپنی شرائط ہیں
ذخیرہ اندوزی، یہ اسی لیے میں نے کہا ذخیرہ اندوزی اگر جو جس کو کہا جاتا ہے اس انداز میں ہوئی، لیکن اگر عام روٹین کی کوئی چیز ہے اور ایک دکان پہ وہ 300 کی مل رہی اور آپ اس کو 400 کی بیچ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، تو اس کو بیچنا یہ جائز ہے۔
ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقال ہوتا ہے تو یہ مختلف لوگوں میں رائج ہے، کوئی تالے رکھتے ہیں، کچھ اور کوئی ایسی چیزیں رکھتے ہیں؟
دیکھیں اگر تو واقعی ایسی صورت حال ہے کہ جیسے موسم ایسا ہے، جگہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے میت کے پیٹ کے پھولنے کا اندیشہ ہے، تو کوئی ایسی بھاری چیز اس پہ رکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے اور پیٹ اس کا اس سے پھولے نہ۔
ٹھیک ہے، اس کے لیے تالا ضروری نہیں، کوئی بھی لوہے کی چیز،
کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ اس کا پیٹ اس سے پھولنے کا واقعی اندیشہ ہو تو اس طرح کیا جائے۔ اب دفنانا مثال کے طور پر جیسے بعض مقامات پر سنت کے مطابق فوری تدفین ہو جاتی ہے، جلدی ہو جاتی ہے، موسم بھی ٹھیک ہوتا ہے، حاجت نہیں ہوتی، تو پھر ایسا نہ کیا جائے۔
اور ان کے یہاں جیسے انہوں نے کہا میں بلوچستان گھوٹکی سے ہیں، تو اب یہاں ہو سکتا ہے یہ ہر میت کو ہی رکھتے ہیں کہ
ایسا نہیں، جس کے بارے میں اندیشہ ہو۔
اچھا، یہ سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے اور سجدہ کرنا ہے تو پہلے ہاتھ رکھ کر بیٹھتا ہے اور پھر گھٹنے، اور اٹھنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا کریں؟
دیکھیں تکلیف کس طرح کی ہوتی ہے، اگر تو تکلیف ناقابل برداشت ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یا یہ مرض بڑھ رہا ہے اس وجہ سے ان کا، اور مستند ڈاکٹر نے اسے کہا ہوا ہے جو اسلام دین سے بے باک نہیں ہے، دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ بھائی اس طرح اگر آپ زمین پہ گھٹنے رکھیں گے تو آپ کے گھٹنوں کے اندر تکلیف پیدا ہو جائے گی، تو پھر تو اس صورت میں کرسی وغیرہ پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت اسے ملے گی، ورنہ فقط معمولی درد کے اوپر جو ہے وہ اس طرح بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہو۔
ٹھیک ہے، ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ